الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم.
الله سبحانه وتعالى قرآن پاک میں یہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ کی 17 رکوع میں اشارت فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارے رب صرف اللہ ہے، اور اس آیت کے اندر ربنا کو مقدم فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، ورنہ عبارت یہ بھی ہو سکتی تھی اللہ و ربنا کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ربنا، اس کو مقدم فرمایا. اس میں کیا مسئلاتیں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ مبتدا اور ربنا خبر ہے، اور خبر کو مقدم فرمایا تاکہ حصر کے معنی پیدا ہو جائیں. اس لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر بیان قرآن میں ربنا اللہ کے ترجمے میں لفظ صرف کو بڑھا دیا ہے، یعنی جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، حقیقی صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پرورش کو سوچنا ہے. ماں باپ کو پہچانا جاتا ہے ان کی پرورش اور ان کی شفقت اور رحمت کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ربوبیت کے بہت سے ایسے اسباب پیدا فرمائے جس میں غیر خدا کا دخل نہیں ہے، اور وہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس ربوبیت میں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل ہوں. ماں باپ کی پرورش میں پھر بھی شبہ لگ سکتا ہے، کیونکہ کبھی بغیر ماں باپ کے بھی اللہ تعالیٰ پرورش فرما دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے اولاد لوگ کسی کا بچہ گود میں لے لیتے ہیں، تو وہ بچہ نادانی سے سمجھتا ہے کہ یہی میرے ماں باپ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے ربوبیت کے اسباب پیدا فرمائے جس میں کسی مخلوق کا دخل نہیں. نہ کوئی مخلوق یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شریک ہوں. مثلا دیکھیں آپ، کھیتوں میں سورج کی گرمی سے غلہ پکانا اور اس کے لیے سورج نکالنا اور غروب کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں طلوع کرتا ہوں اور غروب کرتا ہوں سورج کو؟ باطل خداؤں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم سورج کے خالق ہیں. یہ سورج میرے نظام قدرت کے تحت نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ سورج ہماری پہنچ سے دور ہے، ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ وجہ ہے کہ جہاں کسی مخلوق کا ہاتھ لگ جاتا ہے وہاں فنی خرابی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ایئرپورٹ پہ آپ سنتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کہ فنی خرابی کی وجہ سے آج فلائٹ جو ہے وہ 2 گھنٹے لیٹ ہو جائے گی، سنتے ہیں نا. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں کہ اے دنیا والوں، فنی خرابی کی وجہ سے آج سورج 2 گھنٹے لیٹ نکلے گا، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اس کے اسکرو اور نٹ بولٹ ٹائٹ کر رہے ہیں. ایسا کبھی سنا کسی نے بھائی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کا پتہ چلتا ہے جس نے پہاڑوں، سمندر، ستارے، سورج، چاند کو اس طرح بنایا، جس سے انسان کو شبہ بھی نہ ہو کہ ہماری پرورش میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی شریک ہے. غلہ کا دیکھیں پیدا کرنا، سورج پہ اللہ نے منحصر کر دیا، بارش کا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی قبض قدرت میں رکھا ہے، پہاڑوں کو، سمندروں کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قبض قدرت میں رکھا ہے. تو جتنی بھی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہیں. رب بولا تو اس لیے مقدم کیا ہے کہ اگرچہ تم ہمیں تو نہیں دیکھتے مگر ہماری پرورش کے اسباب کو دیکھتے ہو. ہمیں پہچاننے کے لیے یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ بکھرا دی ہیں پورے عالم میں. کسی دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تم نے خدا کو کیسا, گاؤں پہ رہنے والے تھے دیہاتی تھے, جواب اس نے ایسا دیا کہ مفسرین نے تفسیروں میں اس دیہاتی کا جواب نقل کیا. اس نے کیا جواب دیا کہ البعر تدل على البعیر, اللہ کو کیسے پہچانا, کہ اونٹ کی مینگنیاں تو اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں کہ ابھی ادھر سے اونٹ گیا تو مجھے بتاؤ پھر زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اپنی رفتار سے اللہ تعالی کے وجود کی نشاندہی نہیں کرتے. سبحان اللہ. حضرت مولانا ادریس صاحب رحمتہ اللہ علیہ خان بھی بہت بڑے محدث, جامعہ شریف لاہور کے شیخ الحدیث, بڑے بڑے علماء کے استاد, فرماتے تھے کہ ایک بزرگ اللہ اللہ کرتے ہوئے جا رہے تھے. ایک منکر خدا دہریہ نے کہا کہ مولانا کہاں ہے اللہ میاں, خامہا دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. اس بزرگ نے فرمایا کہ تم بے وقوف جو اللہ کا انکار کرتے ہو, سارا نظام عالم اللہ کے وجود سے چل رہا ہے پھر تم ایسی قدرت کا انکار کرتے ہو. اس شخص نے کہا کہ یہ سب تمہارے خیالات ہیں مولانا, سارے عالم کا نظام میگنٹ مقناطیسی لہریں ہیں اس سے چل رہا ہے. اس نے کہا اچھا. بزرگ نے کیا کیا, اس نے اپنی لاٹھی اس کی کھوپڑی پر زوردار ماری. اس نے کہا کہ آپ نے لاٹھی کیوں ماری, جواب کو جواب نہ آیا تو آپ نے عجیب حرکت کر دی. بزرگ نے کہا کہ بھائی میں نے تو نہیں چلائی لاٹھی. دہری نے کہا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے لاٹھی جو ہے وہ چلائی ہے اور میرے سر پہ ماری ہے. تو بزرگ فرمانے لگے کہ تم ہی نے کبھی تو کہا تھا کہ سارا عالم میگنٹ سے چل رہا ہے, تو تیری کھوپڑی میں جو میگنٹ تھا اس نے میری لاٹھی کو کھینچ لیا ہے. شکر کرو, اگر میری لاٹھی کا میگنٹ زیادہ ہوتا تو تمہاری کھوپڑی اکھڑ کر میری لاٹھی پر آ کر فٹ ہو جاتی. پھر اس شخص کو اللہ تعالی کے وجود کے یقین آیا کہ یہ خود بہت سارا عالم نہیں چل رہا. تو میرے دوستوں, جب ایک لاٹھی, بزرگ نے فرمایا کہ جب ایک لاٹھی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو سارا عالم بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے. بھائی آپ دیکھیں, اگر کوئی آدمی ہے وہ کہہ دے کہ مکان کے دیوار در و دیوار چھت پنکھے سارا اتنے بھی اجزاء ہیں ادھر ادھر پڑے تھے, اچانک ایک آندھی آئی اور سریا فیکٹری سے اڑ کر آیا, سیمنٹ فیکٹری سے سیمنٹ کی بوریاں اڑ کر آ گئی, مکان کے در و دیوار چھت خود بخود بن گئے. اس کے بعد جناب سنگ مرمر مارکر ٹائلز سب دکان سے اڑ کے آ گئے اور خود بخود جو ہے دیوار پہ اور فرش پہ جو ہے وہ چپک گئے, اور پنکھے کے جو پر ہیں خود بخود اڑ کے ان پروں کو پر لگ گئے, خود بخود اڑ کے آ گئے اور جو ہے پنکھا بھی فٹ ہو گیا اور ایسی ہوائیں چلی کہ سکرو بھی ٹائٹ ہو گئے. آپ کیا کہیں گے ایسے شخص کے بارے میں؟ ہاں بھائی, کسی دماغی اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا, یہ تو اسپیشل کیس پاگل خانے والا پاگل خانے صحیح ہے. تو دوستو, ایک معمولی سی چھت کے لیے آپ کے اندر عقل آ گئی کہ آپ اسے کی خرابی پر محمول کرتے ہیں, اسے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں, بتائیے. لیکن جو شخص سورج چاند ستارے سمندر پہاڑ کے تمام نظام کو دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتا کہ اتنی بڑی دنیا جو گول ہے بغیر تھونی کھمبے کے ہے, اس کا بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہے. ایک مکان خود بخود جنگل میں وجود میں نہیں آ جاتا تو یہ سارا عالم خود بخود وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ ہر چیز جو بنی ہوتی ہے دلالت کرتی ہے اس کے بنانے والے پر، ہر متحرک چیز دلالت کرتی ہے محرک اس کو حرکت دینے والے پر، جو چیز بھی ہل رہی ہے تو سمجھے کہ کوئی اس کو ہلا رہا ہے۔ مولوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں، عجیب مثال دی، غور سے سنے کہ اندھیری رات میں کالی چیونٹی سفید رنگ کا دانہ لیے جا رہی تھی، دانہ سفید لیکن رات اندھیری تھی، کالا پتھر، کالی چیونٹی تھی، دانہ تو چلتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن چیونٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اندھیری رات، کالا پتھر، کالی چیونٹی، دانہ سفید، دانہ نظر آ رہا چلتا ہوا لیکن چیونٹی نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی جناب ڈہریا قسم کا بیوقوف انسان ہو تو وہ یہی کہے گا کہ دانہ خود بخود چل رہا ہے، لیکن اگر روشنی آ جائے تو دیکھے گا کہ ارے یہ تو چیونٹی چل رہی تھی۔ ایسے ہی دوستو، جتنے مرکرین ہیں، جتنے لوگ ہیں جو خدا پہ ایمان نہیں لاتے، احمق ہیں، حمقا ہیں۔ احمق کی جمع حمقا، جیسے حکیم کی جمع حکما، طبیب کی جمع اطبا، سب کے سب بیوقوف ہیں۔ یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ صرف چیونٹیوں کا دانہ دیکھتے ہیں، چیونٹیوں پر نظر نہیں جاتی، اسباب کو دیکھتے ہیں، مسبب الاسباب تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، کائنات کو دیکھتے ہیں لیکن خالق کائنات ان کی اس تک، خالق کائنات تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ دنیا کی چیزوں کی انویسٹیگیشن کرتے رہتے ہیں لیکن جس ذات نے یہ چیزیں بنائی ہیں اس تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ محرم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سارے عالم میں اپنے وجود کی نشانیاں بکھیر دی۔ جتنی نشانیاں اللہ تعالی نے پورے کائنات میں بکھیر دی ہیں، پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، اور پھر ایمان بالغیب کا اعلان کر دیا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم پر بغیر دیکھے ایمان لاؤ، کیونکہ یہ نشانیاں ہمارے وجود کے ناقابل رد دلائل ہیں، کوئی شخص ان دلائل کو رد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی انفسکم، ارے بندے اپنے اندر ہی تم غور کر لے کہ یہ تمہارا سسٹم پورا جسم کا کیسے کام کرتا ہے، تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر خود ماں بے خبر کہ میرے بچے کی آنکھیں کب فٹ ہو رہی ہیں، کان کب لگ رہا ہے، میرے بچے کے زبان اور ہونٹ اور تمام اعضاء کب بنائے جا رہے تھے، ماں کو خود اس چیز کی خبر نہیں تھی، اللہ کی قدرت وہاں بھی کام کر رہی تھی۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز بہترین سانچے میں اللہ تعالیٰ بچے کو ڈال دیتے ہیں۔ خدا یہ بندہ اسی پہ غور کر لے، خود بخود تو کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، ایسی چیزوں کو غور کرنے سے اللہ سے محبت، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو دنیا میں کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھا دیتے تو آج کوئی کافر نہ ہوتا، بھائی اگر دکھا دیتے تو اتنے امتحان کس چیز کا ہوتا؟ امتحان ایمان بالغیب کا ہے، بہت ہی آسان ہے۔ محرم رحمت اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت ہی زبردست اللہ کے عاشق اور عارف تھے، عجیب مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہمارے جسم کے اندر بہت سی چیزیں رکھی ہیں جس کو بغیر دیکھے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ بغیر دیکھے ہم ایمان نہیں لا سکتے اللہ تعالیٰ پہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی چیزیں ہمارے اندر رکھتی ہیں کہ جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن ہم ایمان لاتے ہیں, یہاں تک کہ قسم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. اب دیکھیے وہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے وہ کہتا ہے کہ آج میرا دل بڑا خوش ہے. کبھی خوشی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار آج میں بہت خوش ہوں, دل بڑا خوش ہے آج میرا. بتاؤ بھائی کبھی خوشی دیکھی ہم نے؟ لیکن اس کے ہنسنے سے اس کے مسکرانے سے ہم خوشی پر استدلال کرتے ہیں, لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کبھی خوشی کو دیکھا آپ نے؟ بتاؤ بھائی ہمیں بھی بتاؤ کس رنگ کی ہوتی ہے, اس میں دم ہے, چونچ ہے, پنجے ہیں, کس چیز سے بنی ہوئی ہے, کچھ بتاؤ ہمیں بھی. اب یقیناً کوئی نہیں بتا سکتا, لیکن انسان قسم کھانے کے لیے تیار ہے کہ خدا کی قسم مجھ کو آج بہت خوشی ہے, مجھے اپنی خوشی کا یقین ہے, میں اس کو محسوس کر رہا ہوں. تو معلوم ہوا کہ آپ اپنے مشاہدات میں سے بہت سی چیزیں دیکھتے تو نہیں مگر ان پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ آپ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک مثال تھی وہ عرب رحمت اللہ علیہ نے, آج تک کسی نے خوشی کو نہیں دیکھا لیکن خوشی کے آثار سے انسان سمجھ جاتا ہے, چہرہ مسکراتا ہوا دیکھا, یقین آ گیا کہ ماشاءاللہ آپ تو آج ہشاش پشاش نظر آ رہے ہیں. ایسے ہی اگر کسی کا چہرہ غم زیادہ دیکھا اور آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کیا ہوا, اس کے غم پر یقین آ گیا. حالانکہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ مصنوعی آنکھوں بھی نکالتے ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نازم آباد میں تھے ہم لوگ, تو ایک شخص آیا بہت رو رو لگا, میرا پنڈی بھی کہا یعنی ظاہر کرنے لگا. رحمۃ اللہ علیہ کو اس پہ رحم آ گیا, کچھ حد کر دی. لیکن میرے شیخ نے فرمایا کہ مجھے تو کچھ دل میں کچھ کھٹکا سا ہوا, اس کے آنسو جو ہے وہ اصلی آنسو نہیں ہے, مصنوعی آنسو ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو لگا دیا, ذرا دیکھو کہ اس کے آنسو رہتے ہیں یا ویسے ہی ہے یہ. تو پیچھے گیا اس کے, تو شخص واپس آیا, اس نے بتایا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت علیہ دیوار کے اس پار جا کر ہنس رہا تھا کہ آج میں نے ان لوگوں کو بڑا بیوقوف بنایا. تو انسان غم پر تو قسم اٹھا لیتا ہے لیکن خدا کی قسم ہے نا کہ خدا کی قسم آج میرا دل بہت غمزدہ ہے, قسم اٹھا رہا ہے. جبکہ بھائی غم کو دیکھا ہے, کوئی پوچھے بھائی غم کا کیا رنگ ہے, کالا ہے, گورا ہے, دم ہے, پنجے ہیں, کیسی شکل ہے بتاؤ. تو آج تک دنیا اپنے غم اور خوشی کا رنگ اور کلر اور کس چیز سے بنا ہوا ہے یہ نہیں بتا سکتی, لیکن سب یقین کرتے ہیں اور قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. پھولوں کی خوشبو پر قسم اٹھاتے ہو کہ خدا کی قسم مراد کی رانی چمبیلی کی خوشبو آ رہی ہے, لیکن آپ بتاؤ کبھی کسی خوشبو کو دیکھا؟ نظر تو نہیں آتی خوشبو لیکن سونگھ کر بتا دیتے ہو کہ یہاں خوشبو ہے. داخل کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست دلیل پیش کی, وہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جان, میری جان, آج تک جان کو دیکھا کسی نے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے اندر جان ہے تو آپ قسم اٹھائیں گے کہ خدا کی قسم ابھی میں زندہ ہوں, اور دلیل یہ ہے کہ جسم میں روح ہے, ہماری روح اور جسم کا تعلق ابھی تک منقطع نہیں ہوا. لیکن آپ لوگوں نے جان کو تو نہیں دیکھا, بغیر دیکھے ہوئے اپنی روح پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالی قیامت کے دن پوچھیں گے کہ ہم نے تمہارے اندر پرچہ آؤٹ کر دیا تھا, تمہارے جسم کے مٹیریل میں ہم نے روح داخل کر دی تھی جس پر بغیر دیکھے تم ایمان لاتے تھے, اور اس کے وجود پر قسم اٹھاتے تھے، لیکن ہم کو بغیر دیکھے ایمان لانے پر ان کو کوش کال ہوتا تھا تو کیا ہوگا؟ حضرت عامر رحمت اللہ کہنے سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی؟ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کی جائے، کیونکہ بغیر دیکھے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کریں؟ اس چیز کو دیکھا نہیں ہے تو کیسے محبت کریں ہم اس سے؟ دیکھنے سے تو محبت معلوم ہوتی ہے. تو علامہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو اپنی جان سے محبت ہے، اگر وہ غنڈا چاقو لے کے آ جائے، گن لے کے آ جائے کہ تمہاری جان لے لوں گا، تو کیا اسے آسانی سے جان دے دو گے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں تو پورا مقابلہ کروں گا، جان کو بچانے کے لیے جان دے دوں گا، مال بھی دے دوں گا، اپنا موبائل بھی دے دوں گا، سب کچھ دے دوں گا جان بچانے کے لیے. بھائی سب سے قیمتی جان ہے. بہت سے لوگ کبھی کوئی غنڈے لٹیرے آ جاتے ہیں تو بیوقوفی کی وجہ سے مزاحمت کرنے لگتے ہیں، موبائل چھیننے کے لیے آگے موبائل نہیں دیا. ابھی حال میں ہمارے سے واقعہ ہوا ہے، ہمارے جاننے والے بہت اچھے دوست، لوٹنے کے لیے دو لڑکے آگے، اس کے پاس جوان لڑکا تھا دیندار، موبائل مانگا، اس نے کہا نہیں دوں گا موبائل، وہیں پہ گولی مار دی اس کو، جان چلی گئی. تو جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے نا. اس لیے بھائی کوئی آ جائے لینے کے لیے لے جاؤ، سب کچھ لے جاؤ، بھائی جان چھوڑ دو ہماری، اللہ تعالیٰ اور دے دیں گے، جان چلی گئی تو فائدہ کیا؟ تو جان بچانے کے لیے انسان سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. حضرت نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ جان پیاری ہے، جان سے محبت ہے. حضرت نے دریافت فرمایا کہ جان سے اتنی محبت کہ جان کی حفاظت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ جان کبھی دیکھا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ کبھی نہیں دیکھا. فرمایا کہ بس ہوشیار ہو جاؤ، تم کو جان پیاری ہے، بغیر دیکھے ہوئے اس طرح سے اسی طرح سے دیکھو، اللہ تعالیٰ کی محبت بغیر دیکھے ہو جاتی ہے اور ایسی ہوتی ہے. جان تو بغیر دیکھے اتنی محبت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے بھی ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک احد کے دامن میں اور طائف کے بازار میں سر مبارک سے نکل کر نالین مبارک میں جمع ہو گیا، اور 70-70 صحابہ ایک ہی دن میں احد کے دامن میں شہید ہوئے. ایک ایک دن میں 70-70 صحابہ نے جانے دے دی اللہ کے راستے میں. آج احد کا پہاڑ اپنے دامن میں شہیدوں کا خون مبارک لیے ہوئے قیامت تک کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ایسی قیمتی ذات ہے کہ جس کے لیے نبیوں کے خون بہتے ہیں، صحابہ کی گردنیں کٹتی ہیں. جان سے محبت ہو جائے، اللہ سے محبت نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ سے محبت تھی تبھی تو جان دینے کے لیے تیار تھے، جان دے دی صحابہ نے، اللہ سے محبت تھی، اپنی جان سے بڑھ کے محبت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو دوستو میرے شیخ رحمت اللہ یہ فرماتے تھے جو شخص گناہ نہیں چھوڑتا، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، اس کو اللہ سے بڑھ کے محبت اپنی جان سے ہے. اللہ سے محبت زیادہ ہونی چاہیے. اب درمیان میں ایک بات یاد آ گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا، اللہ کو یاد کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں مزہ نہیں آتا. ہم آپ کے مشورے سے ذکر بھی کرتے ہیں لیکن کچھ مزہ نہیں آتا. سن لو دوستو، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب، فرماتے ہیں کہ ذکر میں مزہ آئے یا نہ آئے، ارے ظالم یہ کیا کم نعمت ہے کہ تو مولا کا نام لے رہا ہے، جس کو ان کے نام لینے کی توفیق ہو جائے یہ معمولی انعام ہے. ایک حضور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی ہم پر مہربانی فرما دیجئے. سبحان اللہ، کیسی دعا میرے دوستوں. ہم بھی اپنی دعاؤں میں یہی عنوان سے اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے. ذکر کرنے کے بعد دعا کیا کریں کہ اے اللہ ابھی ہم نے آپ کا نام لیا ہے، اے اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی ہم پہ مہربانی فرما دیجئے. سبحان اللہ، کیسی زبردست دعا ہے. تو مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تشویش قلب اور غیر حاضر دل کے ساتھ بھی اللہ کا نام نفع سے خالی نہیں ہے. قلب مشوش ہو, ہزاروں فکریں ہوں, اس حال میں بھی جب زبان سے اللہ نکلے گا تو اپنا نور پیدا کر کے رہے گا. اس کی مثال میں شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں کے دکاندار ان ایام میں سال بھر کی کمائی کرتے ہیں, دکان کا دس حاجی کھڑے ہیں اور تنگ کرتے ہیں کہ جلدی جاؤ جلدی دو بھائی. دکاندار ایک کو رومال, دوسرے کو تسبیح, تیسرے کو ٹوپی دے رہا ہے اور ہاتھ میں کیا ہے, ڈبل روٹی شاورما, اس کا لقمہ بھی لیتا جا رہا ہے. تو کیا بتائیے, تو کیا مکہ کے دکانداروں کو اس وقت سکون قلب ہوتا ہے؟ سکون قلب کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود ہزاروں فکروں کے درمیان وہ روٹی کھاتے ہیں اور ان کے جسم میں جا کر خون ہی پیدا کرتی ہے. ایسے ہی ہزاروں فکروں میں اگر ہم اللہ کا نام لیتے رہیں, ذکر تسبیح کا معمول کر لیں, تو انشاءاللہ تعالی جسم کی رگ رگ میں خون کے ساتھ ذکر اللہ کا نور بھی دوڑتا رہے گا. لیکن دوستو اس کا اصل فائدہ کب ظاہر ہوگا؟ میرے شیخ رحمت اللہ نے فرماتے تھے, آپ ایک خمیرہ کھاتے ہیں, زبردست ٹانک لیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی کرتے ہیں, زہر بھی تھوڑا کھا لیتے ہیں, اس کا فائدہ پہنچے گا؟ نامحرم عورتوں کو دیکھ لیتے ہیں, امرت سامنے آئے ان کو دیکھ لیا, اس وقت کیا ہوگا؟ ذکر کی روحانی طاقت اور ٹانک فائدہ کرے گا؟ جو شخص غیر محرم عورت جب سامنے آتی ہے یا حسین لڑکا سامنے آتا ہے, اس وقت اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیتا ہے تو سمجھے کہ اس کے ذکر نے اس کو روحانی ٹانک دے دیا ہے اور یہ جیت رہا ہے اللہ کے راستے میں. دیکھیں جہاد کے لیے ذکر کا حکم نازل ہوا, اذا لقیتم فئتا فثبتوا, جب تم کافروں کے کسی جماعت سے جہاد کر رہے ہو تو ثابت قدم رہو. لیکن ثابت قدم کیسے رہیں گے؟ اس کے بعد ہی آیت نازل ہوئی, وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا, وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اللہ تعالیٰ جہاد اصغر یعنی کافروں کے خلاف جہاد میں ثابت قدمی رہنے کا نسخہ بیان کر رہے ہیں. یہاں وہی کوئی انگور کا جوس یا مرغی کا سوپ, دیسی مرغی کا سوپ, سیب کا جوس, یہ کام نہیں آئے گا. یہاں تو اللہ کے نام کی طاقت کام آئے گی. جس کے لیے تم نے جان دے رہے ہو اسی کا نام لیتے رہو تو تمہارے اندر روحانی طاقت آ جائے گی. بتاؤ بھائی, جہاد میں تال تلواریں چلتی ہیں, وہاں سیب یا جناب کینو کا جوس تو نہیں ملے گا, وہاں کھجور ختم ہو گئی تو گٹھلیاں جوس کر جہاد کیا گیا. تو جب جہاد اصغر چھوٹے جہاد میں ثابت قدمی کے لیے ذکر کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا, ثابت قدمی کے لیے اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو. جب اس کے لیے ذکر اللہ ضروری ہے تو نفس کے خلاف جہاد, جسے شریعت نے جہاد اکبر کہا ہے, تو بغیر ذکر اللہ کے کیسے ثابت قدمی انسان رہ سکتا ہے؟ بھائی شیخ کا کام تو سمجھانا ہے نا, لاکھ سمجھاتا رہے شیخ, لیکن اگر عمل نہیں کریں گے, نا قدری کریں گے, اس کا وبال تو اسی کے اوپر آئے گا نا. شیخ دیکھتا رہے گا کہ کیا کر رہے ہیں. جس ذات کے لیے شیخ کو پکڑا ہے وہ ذات تو دیکھتی ہے, مقصود شیخ نہیں ہے, بارہ کہہ چکا ہوں, مقصود شیخ نہیں ہے.